ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون دین اور دنیا کی جنگ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، دیندار لوگ دنیا کو دین کے خلاف سمجھ بیٹھے اور دنیا دار دین کو دنیا کے خلاف سمجھ بیٹھے۔ اسلام نے جو فارمولا پیش کیا وہ یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کے جھنجال میں پھنس کر بھی انسان مسلمان رہے، اللہ کا فرما بردار رہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اس کی حکم عدولی نہ ہو اور دنیا کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا رہے۔ دین اور دنیا کی اس جنگ نے صدیوں پہلے ایک طبقے کو دیندار اور ایک طبقے کو دنیا دار بنا دیا، اور پھر دیندار طبقے میں کچھ لوگ بالکل رہبانیت اختیار کر گئے، دنیا چھوڑنے کے بعد دنیا سے کنارہ کر گئے، بیوی بچے شادی یہ سب ناجائز ہو گئے، جنگلوں کو رخ کر لیا اور بالکل ایک خلوت میں زندگی گزارنی شروع کر۔ اور اسلام نے یہ درس کبھی نہیں دیا، والیوم تھوڑا کم کر، قرآن مجید نے ایک مسلمان کو یہی درس دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مسلمان کو یہی درس دیا کہ دیکھو دنیا اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت کوئی قیمت نہیں رکھتی، وہ اربوں اور کھربوں کی تعداد میں بھی ہو۔ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال فرمائی، ثمن قلیل، وہ کھربوں کی تعداد میں ہو لیکن اللہ کہتا ہے یہ ثمن قلیلہ، بہت ہی تھوڑی قیمت۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی ویلیو ہوتی، کوئی قیمت ہوتی، کہ جتنا مچھر کا پر حیثیت رکھتا ہے، اگر دنیا کی اتنا بھی حقیقت ہوتی تو فرمایا اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا. گویا کافروں کو جو اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، گویا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. دیکھیے ہم کہتے ہیں نعمت، ہمارا گھر بن گیا، بنگلہ بن گیا، گاڑی ہم نے خرید لی، آفس ہمارا ہو گیا، دکان ہماری ہو گئی، ہم نے ہر جگہ بورڈ لگا دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل. اور جو غریب طبقہ ہے پھر ان چیزوں کو دیکھتا ہے، حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے دیکھو اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا. اور ناشکری کا مادہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور حسد کا مادہ بھی پیدا ہو. لیکن دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو جس جس کو جو نعمت دی ہے، ہر دی جانے والی چیز نعمت نہیں ہے. نعمت صرف وہ ہے جو اللہ مومن کو دیتا ہے، کافر کو نہیں. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی دھوکہ کھایا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ آپ چٹائی پر تشریف فرما ہے اور چٹائی کے دوسرے کونے پر تھوڑے سے جو رکھے ہو. آپ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دو ڈھائی کلو کے قریب جو رکھے ہوئے یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گودام ہے جسے آپ گوڈاؤن کہتے ہیں. اس گودام میں دو اڑھائی سیر کے قریب جو رکھے ہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسر و کسرا جو خدا کے باغی، خدا کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، یہ نعمتوں میں مزے کرے. اور امام الانبیاء جو اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست، دن رات اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا، اس کی یہ حالت ہو کہ چٹائیوں پہ سوئے اور جو کی روٹیاں کھائے. حضرت عمر رو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. آپ نے مسکرا کر فرمایا عمر کیا تجھے یہ سودا منظور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں دے اور ہمیں آخرت میں دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بھی رک گئے. فرمایا اللہ کے رسول یہ سودا تو منظور ہے. فرمایا پھر یہ پچھتاوا کس بات کا؟ اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. اس لیے کہ دنیا کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. اوپر کا اسپیکر بند کرو، اندر کا تھوڑا رکھو، اس سے آواز ٹکرا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اب ہم اس کو سوچتے ہیں اس لیے کہ دنیا کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے، لیکن آخرت کی کوئی حد نہیں، کوئی لیمٹ نہیں. دنیا میں پانچ سال، دس سال، پچاس سال، سال ستر سال، سو سال آدمی گزار جائے گا، اس کے بعد ختم. اور وہ زندگی جو آخرت میں ملنے والی ہے اس کا خاتمہ ہی نہیں، نہ دوزخ میں خاتمہ ہے نہ جنت میں خاتمہ ہے، نہ دوزخ میں موت ہے نہ جنت میں موت ہے. دونوں جہان، دونوں جگہ، سزا بھی، عذاب بھی اور جزا بھی، دونوں جگہ جو ہیں وہ برقرار ہیں اور ابدی. اس لیے سمجھدار آدمی ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میری ابدی زندگی جو ہے وہ سمجھ جائے. آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ جاب پر، گورنمنٹ جاب کو لوگ کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ پرائیویٹ نوکری کے اوپر سرکاری نوکری کو لوگ کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ ملازم پیشہ جتنے پرائیویٹ میں اگر آپ کو 5,000 مل رہا ہے اور سرکاری نوکری میں آپ کو 4,000 مل رہا ہے اور دونوں پر آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ دونوں میں سے جون سا اختیار کریں، آپ 4,000 کے اختیار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرماننٹ ہے. پھر اس میں آپ کو اور سہولتیں ملتی ہیں، آپ کو گریجویٹی ملتی ہے، پھر آپ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کی رقم اچھی خاصی آپ کو مل جاتی ہے، بہت سارے حصے ہیں. اور پرائیویٹ میں یہ سہولتیں نہیں، اور پھر عارضی ہے، جب چاہے نکال دیں. سرکار ناراض بھی ہو جائے تو یہ ہوگا کہ اس ضلع سے اٹھا کر دوسرے ضلع میں آپ کا تبادلہ کر ٹرانسفر کر دے، لیکن آپ کو ہٹائیں گے. اور دنیا جو ہے یہ پرائیویٹ جاب ہے، کسی بھی وقت آگے آ سکتا ہے، بھائی جائیے، چھوڑ دیجئے یہ نوکری، چھوڑ دیجئے یہاں سے، اور آخرت پرماننٹ جاب. اور جس بندے نے یہ فلسفہ سمجھ لیا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب، وہ مستقل ہے، دائم ہے، آخرت کی کسی نعمت کو کوئی زوال نہیں، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کمزوری، نہ تکلیف، نہ سر درد، نہ تفکرات، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ الرجی، کچھ بھی نہیں. وہاں تو اللہ بار بار جنتی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں مانگو، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے، نہیں مانگو، اللہ سب کچھ ہے، نہیں پھر بھی مانگو. یعنی رحمت کا ایسا جوش ہے، ایسا جوش ہے کہ آج دینے والا ہاتھ ایسا کھلا ہے کہ دینے پر ایسا تلا ہے کہ اسے مانگنے والے چاہیے. مانگنے والے کہہ رہے ہیں یا اللہ بغیر مانگے یہاں سے وہاں تک تاحد نگاہ ساری جنت تیری نعمتوں سے لبریز ہے، ہم کیا مانگے. لیکن رب پھر کہہ رہا ہے نہیں مانگو. اللہ ہو شہداء اسرار آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ میاں اسرار کرتا ہی رہے گا مانگنے پر، اب کچھ مانگا جائے. اب کیا کہتے ہیں الہ العالمین، اگر ضرور دینا چاہتا ہے نا، جو شہادت کی لذت ہمیں شہید ہوتے وقت حاصل ہوئی ہے، ہم وہ دوبارہ چاہتے ہیں، ہماری روح کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، ہم واپس تیرے راستے میں، ان اقتل فی سبیلک، ہم پھر سے تیرے راستے میں قتل ہوں، جہاد کریں، قتال کریں، اسی طرح وہ لذت جو شہادت کے وقت ہمیں حاصل ہوئی وہ پھر سے حاصل کریں، اور پھر یہ رتبہ حاصل. اللہ نے کہا یہ ہمارے ہاں یہ فیصلہ ہے، یہ ایک ہی مرتبہ جب آدمی یہاں آ جاتا ہے اس کو پھر ہم واپس دنیا میں نہیں جانے دیتے، جنت کی نعمتوں میں سے جو چاہو مانگ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا اور آخرت کا تقابل، مومن سچی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، انجینئر بن گیا، بڑا بڑے بڑے اسکالر بن گئے، یہ بینک کا مینیجر بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ اس کے پاس بڑی عقل ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا بھی شعور ہے، مشورے کی بڑی پاور ہے، فیصلے کی بڑی پاور ہے، لیکن سچی بات ہے مومن جیسا عقل مند دنیا میں کوئی طبقہ ہی نہیں، کسی فیلڈ میں، کسی شعبے میں، کسی میدان میں جو عقل، جو فہم و فراست اللہ نے مومن کو عطا کی ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اور یہ وہ بھلائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول کہتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، تم روٹیوں کو، بنگلوں کو، بینک بیلنس کو، ان کو تم نعمتیں کہتے ہو، اللہ کہتا ہے میری سب سے بڑی نعمت جس سے میں راضی ہوتا ہوں، جس سے میں خوش ہوتا ہوں، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں. اور گویا جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، اب آپ دیکھیں یہی اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے یہ منسٹر، پرائم منسٹر، یہ صدر، یہ وزراء، یہ مشیر، یہ سب مزاروں پہ، کوئی مزار دھو رہا ہے گلاب کے پانی سے دھو رہا ہے، کوئی چادر چڑھانے آ رہا ہے، کوئی وہاں دست بستہ کھڑا دعائیں کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بے نظیر پریشان ہوئی لاہور میں ہے تو وہ ناداتا کے دربار پہ وہاں پہنچ گئی، اگر کراچی میں ہے تو عالم شاہ بخاری کے مزار پہ پہنچ، الیکشن ہونے والے ہیں تو نواز شریف بھی مزاروں کے چکر کاٹ رہا. یعنی مشرک کی عقل ہی نہیں ہے. ایک آدمی سوچے کہ میرے پاس زندہ خدا ہے، زندہ، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ کبھی کبھی آپ غور کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی جو دعائیں ہیں توحید سے، عقل و خرد سے اور دعوت و تبلیغ سے لبریز ہیں دعائیں، لیکن ہر ایک لفظ میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری. اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں. یہ اللہ سے اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، اور الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، یا حی یا قیوم. اس کے معنی کیا، اللہ تیرے سوا سارے مردے ہیں، جن کو بھی جس نے بنا رکھا ہے وہ سارے مردے بے جان، چاہے وہ گھوڑے کا پجاری ہو، دلدل کا پجاری ہو، تابوت کا پجاری ہو، قبر کا پجاری ہو، شجر کا پجاری ہو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. باقی تو سارے مردے ہیں اور لوگ پڑے ہوئے ہیں مردوں کے پیچھے. دیکھیے، اسلام کوئی ایک خاص چیز نہیں ہے. میں رفع الیدین کر لوں لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، آمین اونچی کر لوں لوگ اہل حدیث کہہ لیتے ہیں، ہاں سینے پر باندھ لوں لوگ اہل حدیث کہہ لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، اہل حدیث بننا اتنا آسان نہیں ہے. صرف رفع الیدین کرنا، آمین اونچی کہنا، ہاتھ کو سینے پر باندھنا، صرف یہ دو چار چیزیں اپنانا، اس کا نام اہل حدیث ہے. اسلام بہت بڑی قربانی جان مانگتا ہے. اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے، یہ بہت بڑی قربانی مانگتا ہے. صرف یہ، اب آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں کہیں راستے میں، کسی آدمی کا سر کٹا ہوا پڑا، آپ کہیں گے یہ آدمی پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے یہ آدمی کا سر ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ آدمی پڑا ہوا ہے. تھوڑا آگے گئے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے یہ آدمی پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے یار اس سے تھوڑا پہلے دیکھا آدمی کا سر پڑا ہوا تھا، اب یہاں دیکھا تو آدمی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، آگے گئے تو آدمی کی ٹانگ پڑی ہوئی. آدمی آپ نہیں کہہ رہے، حالانکہ وہ سر آدمی کا ہے، لیکن آپ اسے آدمی نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ انسانی جسم کے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کا نام آدمی نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک، جب آپ ہاتھ اس کی جگہ جوڑیں گے، ٹانگے اس کی جگہ جوڑیں گے، سر اس کی جگہ جوڑیں گے، یہ پورا ڈھانچہ جب ایک مکمل سامنے آئے گا، اب آپ کہیں گے یہ اسلام، یہ انسان ہے، یہ آدمی ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ آدمی کا سر پڑا ہوا ہے، اب آپ کہیں گے یہ آدمی پڑا ہوا ہے، یہ آدمی کی لاش پڑی ہوئی. رفع الیدین، آمین، ہاتھ سینے پر باندھنا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہاتھ پاؤں سر دھڑ کے جیسے اعضاء ہے، یہ اسی طرح کے اعضاء ہیں، یہ پورے کا پورا ایک ڈھانچہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے سر سے لے کر پاؤں. گویا ہر چیز جب تمہاری اسلامی ہوگی تو دیکھنے والا کہے گا یہ مسلمان ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا، مسجد کو آمین کی آواز سے گنجا دینا، صرف یہ اسلام کے لیے کافی نہیں. لوگ کہتے ہیں، ارے میاں نماز تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی روزے بھی میں نے رکھے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی کبھی صبح کی پڑھ لیتا ہوں، کبھی عشاء کی پڑھ لیتا ہوں، کبھی یہ ہے کہ پانچوں بھی پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو جمعہ تو میں بلا ناغا پڑھتا ہوں، جمعہ میں نہیں چھوڑتا. کوئی کہتے ہیں جی جمعہ میں بھی کہاں فرصت ہوتی ہے، اب تو حکومت کا ستیہ ناش ہو، انہوں نے چھٹی بھی جمعہ کی ختم کر دی ہے، اب جمعہ والے دن بھی کاروبار رکھے ہیں، کیا کریں ہم، آفس میں مصروف ہوتے ہیں، ہم جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، بس اللہ معاف کرے، بس عید کی نماز ہو جاتی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، عید کی نماز ہو جاتی ہے. مختلف رنگ ہے اسلام کے، کوئی عید کی نماز پہ کفایت کیے ہوئے ہے، کوئی جمعہ پہ کفایت کیے ہوئے ہے، کوئی صبح یا عشاء کی نماز پہ کفایت کیے ہوئے ہے، کوئی پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے، اور باقی جو عیوب ہیں اس کو وہ کچھ نہیں گنتا. مثال کے طور پر لوگ ہم سے کہتے ہیں، جی تم کیسے کہتے ہو فلاں والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نظر نیاز وہ نہیں کرتے، چالیسواں وہ نہیں کھاتے، تیجا وہ نہیں کرتے، شرکیہ کلمات وہ نہیں کرتے، صلاح سلام پہلے وہ نہیں پڑھتے، تقریباً سارے کام وہی کرتے ہیں جو اہل حدیث لوگ آپ لوگ کرتے ہو، بس یہ ہے کہ وہ ہاتھ ذرا یہاں باندھتے ہیں اور آمین اونچی نہیں کہتے ہیں، نماز ذرا جلدی جلدی پڑھاتے ہیں, اور تو سارا طریقہ یہی ہے مسجد میں یا اللہ یا محمد یا حسن یا حسن یہ بھی نہیں لکھا ہوا, پھر تم کیسے کہتے ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, باقی تو سارے کام تمہارے جیسے. دیکھیے ہر چیز دیکھی جاتی ہے. آپ کے ہاں مہمان آیا, آپ نے اپنے جاننے والے کساب سے کہا کہ بھائی ایک کلو گوشت بنانا ذرا اچھا سا گول بوٹی ڈال. اب وہ پنڈلیوں کا جو گوشت ہے جسے آپ مچھلی کہتے ہیں وہ حصہ نکال کے بوٹیاں بنا کے صاف ستھری آپ کو دے. اب آپ نے بیگم کو دے دی. میرے دوست آئے ہیں بڑے دوروں آئے ہیں اور بڑی چاہت سے آئے ہیں ذرا بہترین سالن بنانا. اب آپ نے گوشت دے دیا, دیسی گھی میں بنانا, دیسی گھی بھی آپ نے دے دیا, مسالے بھی اس نے سارے ڈال دیے, لہسن پیاز ہر چیز ڈال. اب غلطی سے ساری چیزیں ڈلی ہوئی ہیں, گوشت بھی صاف ستھرا بغیر چھید کے بوٹی دیسی گھی میں تلی ہوئی اور بڑا بہترین مسالہ لہسن پیاز ٹماٹر کھٹائی مٹائی ہر چیز ڈال دی, بس ذرا سا نمک کی جگہ پھٹکڑی ڈل گئی. نمک ڈالنا تھا, نمک کی جگہ پھٹکڑی ڈل گئی. اب آپ بتائیے اس سالن کا کیا حشر ہو. ارے میں مانتا ہوں وہ نیاز نہیں کھاتے, نظر نہیں کرتے, عقیدہ کچھ کچھ ہمارے جیسا رکھتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بس پھٹکڑی ڈل گئی, نمک کی جگہ پھٹکڑی ڈل گئی ہے. اب وہ سالن سارا اچھا تھا لیکن پھٹکڑی ڈلنے کے بعد اب کھانے کے قابل نہیں رہا. وہ پھٹکڑی کیا ہے؟ وہ تکلیف. وہ جو نمک کی جگہ پھٹکڑی ڈلی ہے وہ پھٹکڑی کیا ہے؟ وہ تکلیف کی پھٹکڑی ہے جس نے سارے سالن کو بدمزہ کر دیا, اب وہ کھانے کے قابل ہی نہیں رہا. کون کھائے؟ اب یہ کوئی معمولی جرم ہے. اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ تکلیف 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 تم لوگ کہتے ہو, یہ کوئی تکلیف کوئی گناہ ہے, کوئی کفر ہے, کوئی شرک ہے, کیا مصیبت ہے؟ ٹھیک ہے اگر ہم نے کسی امام کی بات مان لی تو کیا ہوا, امام کی بات مانی ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, بزرگ ہے, ولی اللہ ہے, عالم ہے, فاضل ہے, مفتی ہے, محدث ہے, فقیہ ہے, پھر اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں خرابی میرے بھائیو دیکھو, یہ جرت صرف اہل حدیث کو ہے یہ حق کہنے کی, یہ آواز آپ اہل حدیث کے ممبر سے سن سکو گے بس, اور کسی کو یہ توفیق نہ ہوگی. وہ امام ہے ہم مانتے ہیں, وہ فقیہ ہے ہم مانتے ہیں, وہ محدث ہے ہم مانتے ہیں, وہ استاد ہے ہم مانتے ہیں, وہ عالم ہے فاضل ہے ہم مانتے ہیں, وہ مفتی ہے ہم مانتے ہیں, وہ متقی ہے ہم مانتے ہیں, وہ ایماندار اور پرہیزگار ہے ہم مانتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرتا ہے ہم مانتے ہیں, مسائل بتانے میں احتیاط کرتا ہے ہم مانتے ہیں, لیکن نقص کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول نہیں. نقص یہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں, اور مطاع ہونے کے لیے ہم اس کی اطاعت کریں اور پھر اس کی اتباع کریں, اس کے لیے سند ہونی ضروری ہے, اور وہ سند کیا ہے؟ اس کے سر پر رسالت اور نبوت کا تاج رکھا ہو, یہی سب سے بڑی سند. اور ان آئمہ میں نقص کیا ہے؟ جو نقص ہمیں تکلیف سے روکتا ہے وہ نقص یہی ہے کہ یہ رسول نہیں, جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں, کوئی اتھارٹی نہیں. اور جب سے یہ چیزیں آئیں پوری امت ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا. میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہوں, میں امام شافعی کو مانتا ہوں, وہ احمد بن حنبل کو مانتا ہے, وہ فلاں کو مانتا ہے, وہ فلاں کو مانتا ہے, ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو, اور ایک امام کو ماننے والے بھی پھر ان کے بنیادی دو دھڑے, یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے, دونوں حنفی, لیکن اس کے بعد پھر دو قسمیں ہیں, یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے, پھر دیوبندی میں پھر دو قسمیں ہیں, یہ حیاتی ہے یہ مماتی, یہ غلام خانی ہے یہ درخواستی, مختلف عقائد پر مختلف نظریات پر پھر بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے بڑی ہر ایک بات کھول کھول کر اتنی وضاحت سے بیان کی. اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والا دن جب آئے گا, یہ جو آج کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, یہ سارے اس دن قیامت والے دن فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار. اللہ رب العالمین دوزخ کے انگاروں پر ان کے چہروں کو سینکے گا، چاروں طرف سے بھون ڈالے گا، جس طرح آپ کباب تلتے ہیں، کسی چیز کو آپ روسٹ کرتے ہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو جیسے سیخ کباب والا کباب کو سیخ میں ڈال کر کبھی دائیں سائیڈ کوئلے کی طرف، کبھی بائیں سائیڈ انگارے کی طرف کرتا ہے، ایسے ہم ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ میں بھونیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اس وقت ان کو پچھتاوا ہوگا، اس وقت ان کے سامنے حق و حق و باطل کی بند کلی کھلے گی، یہ کہیں گے یا لیتنا، ہے بربادی ہماری، ہے افسوس ہم پر، اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، ہم اللہ کی بات مانتے، اللہ کے رسول کی بات مانتے، تیسرے کی بات نہ مانتے، اللہ کی بات مانتے، اللہ کے رسول کی بات مانتے، آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے پھر کیا ہوا، کس نے تمہیں اللہ کی بات ماننے سے روکا، کس نے تمہیں رسول کی بات ماننے سے روکا، کس نے تمہیں تیسرے کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا، پھر کیا ہوا، آخر تم اس اطاعت پر آ کیوں نہیں سکے، کیا ماجرا ہے؟ اپنے منہ سے جواب دیں گے، قرآن کے الفاظ ہیں، انا اتانا سادتنا وکبرانا، ہم نے اپنے سیدوں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے بڑے بڑوں کی جن کو ہم نے بنایا تھا، امام اعظم ہم نے نام رکھا تھا، امام چھوٹا ہم نے نام رکھا تھا، امام درمیانی ہم نے نام رکھا تھا، ان کو ہم نے چھوٹا بڑا یہ درجے ہم نے دیے تھے، لیکن جس کو اللہ نے بنایا اس کو ہم نے نہ مانا، جس کو ہم نے بنایا اس کو ہم نے مانا۔ انا تانا سادتنا وکبرانا فضلونا سبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا۔ اب یہ اللہ سے دعا کیا کریں گے، دیکھیے آج ہم کوئی لفظ کہتے ہیں نا، حالانکہ اللہ کی قسم کوئی اہل حدیث ائمہ میں سے کسی کی گستاخی نہیں کرتے، ہم کبھی ائمہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے کہ جی وہ ایسے تھے ویسے تھے، قطعاً ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں، ان کا قصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان ائمہ میں سے کبھی بھی کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں ہم جب مر جائیں تو ہمارے جو فتوے ہیں ان کو کتابوں میں لکھنا اور پھر اس کو ایک قانون بنانا، اس کو شریعت کا نام دینا، ہمارے نام پر اپنے مسلک کا نام رکھنا اور اپنے ملک کی فقہ اسی کو قرار دینا، یہ اقوال ہے۔ امام علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری بات کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں دیکھو میری بات کو چھوڑ دو۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو بھی یہ امکان موجود تھا ان کے ہاں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات اللہ کے نبی کے خلاف آ جائے، لیکن اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، میری بات کو چھوڑنا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگانا، یہ نہیں کہ اس کی اللہ کے نبی کی بات کی تعویلیں کرنی ہیں اور میری بات کے مطابق لانا ہے۔ فرمایا اترکو قولی، تعویلیں حدیث کی نہیں کرنی، نہ میری بات کی کوئی تعویل کرنی ہے تاکہ یہ حدیث کے مطابق ہو جائے، بلکہ اترکو قولی، میری بات کو تم نے رد کر دینا ہے، چھوڑ دینا۔ مجرم وہ نہیں، مجرم تو وہ ہے جو چھوڑتا نہیں، ایسا پکا ہو گیا جیسے کالے مکوڑے کے منہ میں تھوڑا لعاب ڈالو اور کہیں چپکا دو سر کر جائے گا، مجال ہے جو چھوڑ جائے، کالے مکوڑے کی طرح ایسے چپک گئے، ایسے چپک گئے، ایسے چپک گئے، سر کٹ جائے بھلے چھوڑنے کا نام نہیں۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، قرآن مجید زنگ اتارتا ہے، دلوں کے زنگ اتارتا ہے، ایسی کھلی کتاب، ایسی روشن کتاب، اور اللہ کیا کہتا ہے دیکھو، فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، شیطان نے بھی تم سے وعدے کیے، رحمان نے بھی تم سے وعدے کیے، لیکن رب العالمین وعدے میں بڑا سچا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے، سب سے سچی بات کہنے والا، حق کہنے والا، اپنے وعدے کا پاس رکھنے والا، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی یہ دعوت دینے والا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اے یہودیو تم اپنے کیے وعدے پورے کرو، میں اپنے کیے وعدے تم سے پورے کروں گا، جو جو وعدے تم نے مجھ سے کیے وہ پورے تم کر کے دکھاؤ، اور جو وعدے میں نے تم سے کیے وہ میں تمہیں پورے کر کے دکھاؤں گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین ان وعد اللہ حق، اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہیں، اور وہ سچے وعدوں میں تمہیں کہتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، فرمایا دنیا کی زندگانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے بعد، دنیا کی سجاوٹوں پہ لٹو ہونے کے بعد دنیا دار بن کر دنیا ہی کے ہو کر نہ رہ جانا۔ اللہ تمہیں وعدے دیتا ہے وہ بڑے سچے وعدے ہیں، اور اللہ تمہیں سمجھاتا، اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھونا، یہ تو دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی، خربوزے کی شکل کا ایک چھوٹا سا بیل کے اوپر پھل لگتا ہے جسے پنجابی میں کور تما کہتے ہیں، بڑا خوبصورت دیکھنے میں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی میٹھا پھل ہوگا، اور کاٹو تو جیسی کڑوی چیز نہیں، بے حد کڑوا۔ یہ شوگر میں لوگ حکیم لوگ اس کا علاج کرتے ہیں اس کے ذریعے، بڑی کڑوی چیز۔ آپ نے فرمایا دنیا بالکل ایسی ہے، اوپر سے اتنی حسین، اندر سے اتنی کڑوی۔ مومن کو ڈرایا، مومن کو یہ بتایا کہ دنیا تیرے لیے ایسے ہے جیسے اب دنیا سدر المومن مجنت الکافر، کافر کے لیے جیسے بہشت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ۔ قید خانے میں جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو ایسے گزارتا ہے، وہ دال کھلا دیں، پانی سے روٹی کھلا دیں، لسی سے کھلا دیں، پیاز سے کھلا دیں، روکی دے دیں، باسی دے دیں، قیدی کیا اعتراض کر سکتا ہے کہ جی مجھے آج پراٹھا کیوں نہیں دیا، وہ تو قیدی ہے، کھاتا ہے، کھائے نہیں کھاتا تو بھوکا رہے۔ فرمایا دنیا میں ایسے زندگی گزار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے کمانڈر ہیں، اللہ ان کے پاس جاتے ہیں، جب حضرت عمر دیکھتے ہیں کمانڈر فوج کا، کمانڈر ان چیف، ارے یہ پرویز مشرف کیا چیز، سچی بات ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، دین کے ستون ہیں، کپڑے تیمند لگے ہوئے، اور آپ کے کھانے میں دیکھا تو ایک باسی روٹی رکھی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں ابو عبیدہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس معاملے میں میں سب سے آگے ہوں، لیکن آج دیکھ کر اندازہ ہوا ہے تو مجھ سے بھی آگے، تیری یہ حالت، تو مجھ سے بھی آگے، چیتڑے پہنے ہوئے، باسی روٹی رکھی ہوئی ہے، کون ہے یہ؟ اسلامی فوج کا جرنیل ہے جس نے ایران تک فتوحات کا سلسلہ بہا رکھا، یہ وہ اسلامی جرنیل، یہ سورت تقوی۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ان سے ان کی گھر والی ام دردا وہ کہتی ہیں کہ دنیا بڑی بدل گئی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول کے بعد، لوگوں نے دنیا کی طرف کافی توجہ دے دی، سب پیسے کما رہے ہیں، تو بھی کما، تو کیوں نہیں کماتا، تو بھی کما، یہ بنا وہ بنا، یہ اکٹھا کر وہ اکٹھا کر۔ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ام دردا رہنے دے، ایسا ہی اچھا، آگے بہت گھاتیاں، بڑی بڑی چڑھائیاں، بڑے مشکل راستے آ رہے ہیں، ان راستوں پر، ان پہاڑیوں پر چڑھنا ہو، ان گھاتیوں سے گزرنا ہو تو آدمی بغیر سامان کے ہلکا پھلکا ہو تو آسانی سے چڑھ جائے گا، اور اتنا سارا سامان، 10-12 بیگ ہوں، 15-20 بیگ ہوں، اس کے ساتھ کیسے گزرے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول سے میں نے سنا تھا، جو اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا رکھے گا، یعنی حساب و کتاب کے اعتبار سے اپنا ساز و سامان ہر چیز ہلکی، تو حضرت ابو دردا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسے چٹکی ایسے کر کے بتایا کہ اس کا حساب ایسے ہو جائے گا ایسے۔ اب آپ دیکھیں حج پہ لوگ جاتے ہیں، اور اس کا تجربہ، یہ کبھی دنیاوی چیزوں کے ساتھ
اخروی باتوں کا موازنہ کیا کریں, وہ سمجھ آتی. حج میں لوگ جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, جب جدہ ایئرپورٹ پر جو حاجیوں کا کیمپ ہے وہاں اترتے ہیں. اب کسی حاجی کے ساتھ چار بریف کیس ہیں, 15 بیگ ہیں, وہ یہاں سے چاول دالیں کوئی چیزیں بیچنے کے لیے, کچھ پیسے کچھ سامان لے کر گئے, اور کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آدھ بیگ ہے جو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اب جو آگے کھڑے ہوئے ہیں, ایک تو سامان مشین سے نکالتے ہیں, پھر مشین سے نکالنے کے بعد آگے ان کے شرطے وہ فوجی لوگ یا ایئرپورٹ کا عملہ کھڑا ہوا ہے, ایک ایک چیز کھول کے. اب جس کے پاس ایک تھیلی ہے اندر دو جوڑے کپڑوں کے ڈھلے میں, کچھ پیسے ہیں جیب میں, اب اس کو یوں ہاتھ لگائیں گے بس دیکھیں گے یہ ریال ہے اور یہ دو جوڑے کپڑوں کا چل, خلاص. اب وہ آگے ہو لیا. اب جس کے چار پانچ بریف کیس ہیں, 5-15 بیگ ہیں, ایک ایک چیز کھولیں گے, کتنی دیر لگے گی, کتنی دیر لگے گی ایک ایک بیگ کی تلاشی. آپ صابن بھی رکھ کے جا رہے ہیں تو صابن کو بھی کاٹتے ہیں, چار ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اندر کہیں کچھ ڈالا ہوا نہ. کتنی سخت چیکنگ ہے اور کتنی دیر لگے گی ایک ایک حاجی پر, اور پیچھے لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں لوگ. اور یہی فارمولہ ہے, آپ اس حدیث کو سمجھیں جس پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ ایک غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. وہ کیوں جنت میں جائے گا؟ یہی فارمولہ ہے کہ اس کے 15 بیگ جب اس کا حساب دے گا, اور ایک آدمی کے پاس صرف جیب ہی ہے قمیض میں لگی ہوئی اور ہے ہی نہیں کچھ, وہ تو آئے گا اس کا نمبر یوں کریں گے, ہاں جی آگے پاس. اور جس کے 15 بیگ ہیں, زہر بات ہے, ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین حساب کرنے والا ہے. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو نعوذ باللہ حساب کرنے میں دیر لگے گی, یہ نظریہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا جتنا سامان کم ہوگا اس کا حساب ایسے چٹکی میں ہو جائے, اس کی بعد پرس کم ہوگی. ایک ایک چیز کے بارے میں جب پوچھا جائے گا, اب چھوٹی چھوٹی باتیں, اللہ کے رسول نے فرمایا وضو ہے, وضو عبادت ہے, نیکی ہے, لیکن آپ 3 سے اوپر اگر آپ تجاوز کرتے ہیں, 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے, منہ دھونے سے آپ تجاوز کرتے ہیں, گرمی کا موسم ہے, پانی ٹھنڈا ہے, مزہ آ رہا ہے, اب 8-8 دفعہ چہرہ دھو رہے ہیں, بار بار سکون مل رہا ہے, چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں, شریعت کہتی ہے یہ اسراف. اب آپ کہیں یار وضو تو عبادت ہے, اب اس میں بھی اسراف ہو گئے. ہر وہ چیز جو آپ ضرورت سے اوپر کریں وہ اسراف میں شامل, وہ چاہے لباس میں ہو, چاہے اخراجات میں ہو, چاہے وہ عبادات میں ہو, ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے وہ اسراف میں شامل. اس کی آپ کو ضرورت نہیں تھی اور آپ کرنے بیٹھ گئے بلا وجہ, آپ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور وہ چیز بھی آپ ضائع کر رہے ہیں. اب آدمی ایک دفعہ نہا لے کافی ہے, اب جو جائے کہ پانی بھی خرید کر ڈلتا ہے, اب وہ 6-6 دفعہ 8-8 دفعہ اس کو شوق چڑھا ہوا 8-8 دفعہ نہا, یہ اسراف. اب ایک دفعہ جب نہانے سے کام چل سکتا ہے, یہ تنگیاں یہ چیزیں اللہ کے رسول کے دور میں بھی تھی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک سب سے کھرا اور سچا مذہب جو ہمیں دیا ہے اس کا نام اسلام, اور وہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام. یہ دو چیزیں اگر ہیں اسلام ہے, تیسری کوئی چیز نہیں, نہ اسلام کی کوئی شک ہے, نہ اسلام کی کوئی برانچ ہے, نہ اسلام کا تیسرا کوئی شعبہ ہے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں تو بھی آپ مسلمان کہیں, نہیں. صرف وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول پر آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آپ نے صحابہ کرام تک پہنچا. پھر دیکھیے دنیا کی رنگینیوں میں, اولاد میں, بیوی میں, بچوں میں آدمی ایسا کھوتا ہے, ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہاری اولادیں تمہارے بینک بیلنس تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں, ایسا نہ ہو کہ ان کے نشے میں ایسے مدہوش ہو جاؤ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تمہارے دلوں سے نکل جائے. جب غریب تھے تو 5 وقت مسجد میں آتے تھے, جب دولت مند ہو گئے تو اب صرف جمعہ میں آتے, اور دولت مند ہو گئے تو پھر صرف عید میں آتے, اور دولت مند ہو گئے تو مسلمانوں کا ملک ہی چھوڑ دیا کہ یہاں تو عید میں بھی جانا پڑتا ہے, ایسی جگہ جاؤ جہاں عید بھی نہ ہوتی ہو. ذوق ہے, مسلمان کے پاس مومن کے پاس پیسہ آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے یار حج کر عمرہ کر، پھر زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو سوچتا ہے چلو ایسا ایسا کرتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ حج عمرہ کر لیں، ذوق ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، لٹا رہے اپنی بخشش پر، اور ایک وہ بھی شخص ہے وہ بھی ایک ذوق ہے، اللہ پیسہ دیتا ہے چلو جی دنیا دیکھ لیتے دنیا دیکھ لیتے، ایک ایسا ویزا لگوا لیا جس پر آپ پوری دنیا میں گھوم سکتے، برطانیہ جائے، لندن گئے 15 دن، وہاں امریکہ چلے گئے، فرانس چلے گئے، ترکی چلے گئے، ارے کیا بات ہے جی اس کی، اس کے حسن و جمال کی کیا بات، ایسا پیرس واہ ایسا شہر، ارے اللہ کے بندو بے شک مکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، ارے بیت اللہ کے سوا کوئی رونق وہاں نہیں، بیت اللہ ہی اصل رونق ہے، لیکن یہ ایسی رونق ہے اس رونق کے بعد پھر جو آپ کو رونق ملنے والی ہے اللہ کی قسم پیرس کی سڑکیں اور پیرس کی گلیاں اس کی آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ جنت کا ایک جھونکا، ایک جھونکا جو آپ کو اللہ رب العالمین وہاں دکھائے گا دنیا کے سارے دکھوں کو آپ بھول جائیں، وہ نعمتیں، وہ سڑکیں، وہ مکانات، وہ محلات جو آج دنیا میں کسی نے دیکھے ہی نہیں، وہ نعمتیں آپ چاہتے جائیں، آپ خواہش کرتے جائیں، اللہ آپ کو دیتا جائے، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کو مسلمان بن کے دکھائیں، اے اللہ میں تیرا ہوں بس، دیکھیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، کیوں بھیجا، کیوں دنیا میں بھیجا، یہ ساری دنیا بسائی، اب قیامت والے دن حساب ہوگا، سورج چاند ستارے سب اپنا اپنا بتا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں تو نے جس جس ڈیوٹی پر لگایا تھا ہم وہ اپنی ساری ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، ہم دیتے رہے، تو نے مجھے روشنی دینے پر لگایا، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا میں روشنی دیتا رہا، دیتا رہا چاند، میں جب سے چاندنی دیتا رہا، ستارے ہم جب سے چمکتے رہے، سمندر دریا ہم جب سے پانی دیتے رہے، درخت ہم جب تک رہے سایہ دیتے رہے، ہم جب تک رہے پھل کھلاتے رہے، مرغی الہ العالمین تو نے مجھے انڈے دینے پہ لگایا تھا میں ان کو انڈے دیتی رہی، ان کے بچے بھی پالتی رہی، ان کے مہمان بھی خوش کرتی رہی، اور اگر ان کی چاہت اور بڑھ گئی تو میں نے اپنی قربانی سے بھی دریغ نہیں کی، میں نے اپنی قربانی بھی پیش کر دی، یہ بڑے شوق سے میری رانے کھایا کرتے تھے، ہر چیز ہو گئی، بکرا گائے بیل اونٹ سب نے، یا اللہ تو نے جس جس کام پر لگایا تھا ہم نے تیری اس مخلوق کی ساری خدمت کی، اب حضرت انسان آیا ہے، اے انسان بتا یہ ساری نعمتیں جو بیان دے رہے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے، ان سب نے تیری خدمت کی یا اللہ کی، تو پھر یہ بتا ان ساری چیزوں کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا تھا، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، بتا تو میرے لیے کیا کر کے لایا، یہ سوال آپ سوچا کریں، یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت رب العالمین دیکھیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، پھر دنیا سے واپس بلایا یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم کیا کر کے گئے، کیا ہم کر کے یہاں سے گئے، اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آدمی خلوت میں سوچتا رہے تو سچی بات ہے یہی وہ جذبات ہیں جو انسان کو گناہ میں آڑ بن جاتے ہیں، روکتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتے ہیں، اور اگر آدمی اس سے بے حس ہو جائے پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں سرمایہ دیا موت سے پہلے اسے اللہ کے راستے میں، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت ہی تو تھی نا، وہ دولت ہی تو تھی جس پر اللہ کے رسول خوش ہو کر منبر سے نیچے اترے، عثمان کو گلے سے لگایا اور فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی 300 اونٹ کافی ہیں جو تو نے آج دیے، اتنی سند ملنے کے بعد، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہو اس حدیث کے بعد، کبھی کوئی روزہ چھوڑا ہو، کبھی جہاد چھوڑا ہو، کبھی نفل پڑھنی چھوڑی ہو، کبھی قرآن پڑھنا ترک کیا ہو، اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا کہ اب تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا اور جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے جو میں نے کر دیا ہے، اب کی اور کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی لگے رہے، حتیٰ کہ خطبہ بھی دیتے ہیں عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی، آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے اسی عثمان کی، جس کو اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے اور ہمیں کوئی یہ کہہ دے، ہمیں یہ سند مل جائے، سچی بات ہے ہم تو پاؤں ہمارا زمین پہ نہ ٹکے، نمازیں معاف، روزہ معاف، حج معاف، سب کچھ معاف، سب کچھ معاف، جیسے لوگ یہاں پھرتے ہیں، یہ مجذوب ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ اونچی سرکار ہے، یہ بغداد والا ہے، یہ اجمیر والا ہے، ارے اجمیر والا ہو یا بغداد والا، اذان ہو جاتی ہے مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، تو جواب پتا ہے کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے، ارے بھائی یہ کوئی میرے اور آپ کے جیسے تھوڑے ہیں، یہ کوئی معمولی حیثیت تھوڑی ہے، یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو ہر سجدہ مدینے میں جا کے کرتے، ہر سجدہ ان کا مدینے میں ہوتا ہے، اور جب روٹی کھانے کا ٹائم آئے پھر بھاگے آتے، ارے جب نماز مدینے میں تیری ہوتی ہے روٹی مدینے والے نہیں دیتے اس کو، کوئی پوچھے، نماز جب اس کی ہر نماز مدینے میں جا کے ادا ہوتی ہے تو مدینے کی روٹی اس کو اچھی نہیں لگتی، روٹی کراچی سے کھاتا ہے، نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے، بدبخت، عقل کے ایسے اندھے، مشرق کی عقل ہوتی ہی نہیں، ذرا سا بھی اگر وہ سوچے، ذرا سا عقل سے کام لے، ساری بات اس کو سمجھ میں آ جائے، یہ اتنا بڑا ڈھونگ، اتنا بڑا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، نمازیں مدینے میں ہو رہی ہیں، روزے مکے میں ادا ہو رہے ہیں، روٹی کراچی میں لانڈی کے گھرانے میں وہاں روٹیاں کھائی جا رہی ہیں، ہم دیں گے تو کھائیں گے، نہیں دیں گے تو بیٹھا ہوا ہے بیچارہ مجذوب بن کے، عورت مرد پاگل ہو کے چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، وہ گالیاں بکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، غلیظ منہ سے غلیظ غلیظ باتیں نکالتے ہیں، لیکن لوگ ہیں سبحان اللہ اسی پہ لٹو ہے، ارے جی جس کو گالی دے دے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، اس کی تو ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، میرے بھائیو کتاب و سنت کو سمجھو، ہماری ہر جمعے میں گھوم گھما کے ایک ہی دعوت ہوتی، ایک ہی دعوت ہوتی، دنیا میں سچا اور کھڑا مذہب آپ دیکھو گے تو صرف آپ کو وہی ملے گا جو آج سے 1400 سال پہلے والی کتاب کی آپ کو دعوت دے، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے نبی کی حدیث کی، بس یہی مسئلہ کھڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو تیسری کسی چیز کی دعوت دیتا ہے وہ خود بھی کھوٹا ہے، اس کی دعوت بھی کھوٹی ہے، اس کو ماننے والے بھی کھوٹے ہیں، مالنا الا البلاغ۔